الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب حضرات کو آواز بلند روشی پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل صد احترام بزرگو، نوجوان ساتھیو، اصحاب رسول کے غیو سپاہیو، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، دو جمعوں کی غیر حاضری کے بعد آپ سے مخاطب ہونے کا پھر موقع مل رہا ہے، اور شاید اس کے بعد مزید دو جمعے تک بیرون ملک کے سفر کے باعث آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. آپ حضرات کو علم ہے کہ آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اس عاجز سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں وطن عزیز کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے ملک پاکستان میں قرآن و سنت کے بالا دستی اور اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے گزشتہ دو ماہ سے شریعت بل پیش کیا ہوا ہے، اور پورے ملک میں اسی شریعت بل کے حوالے سے بڑی بڑی کانفرنسیں، مذاکرے، رابطے اور مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اتنا بڑا کام ہے کہ شاید پاکستان میں اس سے بڑا اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے کہ جس ملک کو بے شمار قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا اور اس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر رکھی گئی، آج 56 سال گزرنے کے باوجود اس ملک کی در و دیوار اسلام اور شریعت کو ترس رہی ہیں. آج اس ملک میں کہیں عدالتوں میں انگریز کا کالا قانون پھنکار رہا ہے، اور اس ملک کے بازاروں میں فحاشی و عریانی کا عفریت ننگا ڈانس کر رہا ہے. اس ملک کے تعلیمی اداروں میں لاڈ میکالے کا ترتیب دیا ہوا آج بھی نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے. اس ملک کا کلچر اور تہذیب ایسا کلچر ہے کہ جسے دور سے بھی اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ ہم کس دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں. دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، لوگوں کو اپنے ملک کی مٹی سے محبت ہوتی ہے، اپنی تہذیب اور کلچر سے گہری وابستگی ہوتی ہے، اپنی مادری اور قومی زبان پر فخر اور ناز ہوتا ہے، اپنی روایات کی پاسداری کو وہ فرض عین سمجھتے ہیں، اور اپنے ملک سے محبت اور ملک سے وفاداری ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں نہ تو کبھی اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہوا ہے, نہ ہمیں اپنے اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے ساتھ کوئی محبت اور وابستگی ہے, اور نہ ہم اپنی اسلامی شناخت کے لیے آمادہ اور تیار ہیں, نہ ہمیں اپنی مادری اور سرکاری زبان سے کوئی وابستگی ہے کہ ہماری قومی زبان کیا ہے. ہماری مثال اس نابینے انسان کی ہے کہ جسے جو شخص بھی چاہے ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے آؤ میرے ساتھ چلو, میں تمہیں ایک خوبصورت علاقے کی سیر کرانے کے لیے لے جانے کو تیار ہوں. وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے اور وہ شخص اسے پکڑ کر ایک دلدل میں کھڑا کر دیتا ہے. گندے نالے اور کیچڑ بھری ہوئی غلاظت کے اندر اس کو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ دیکھو جہاں میں تجھے لے آیا ہوں ہر طرف بہار ہی بہار ہے, ہر طرف گلشن مہک رہا ہے, پھول کھلے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت نظارے ہیں. یہ شخص کہتا جا رہا ہے اور یہ نابینا انسان اتنا بھی نہیں سوچتا کہ میرے جو میرے ناک کے ذریعے سے بدبو میرے دماغ تک پہنچ کر میرے پورے دماغ کو پریشان کر رہی ہے. یہ جگہ کوئی گلشن اور بہار اور پھولوں کی جگہ نہیں بلکہ گندگی اور غلاظت کی جگہ ہے. یہ اس کی باتوں پر واہ واہ اور سبحان اللہ کہہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ تیری بڑی مہربانی, تو نے مجھے بہار میں لا کر, باغ میں لا کر, اور تو نے مجھے پھولوں کی باڑی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. آج بالکل ہماری یہی حالت ہے, جو چاہتا ہے ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہمیں لے کر چل پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کہ 56 سال میں ہمیں کوئی دیداور قیادتی نصیب نہیں ہوئی. جس قوم کو دیداور قیادت میسر نہ آئے, کوئی ایسا لیڈر ایسا قائد نہ ملے کہ جو قوم کو ساتھ لے کر قوم کی کشتی کا ناخدا بن کر ساحل مراد کی طرف چلے, تو ایسی قوم کی کشتی بھنور میں پھنسی رہتی ہے, ہچکولے کھاتی رہتی ہے اور کبھی ڈوبتی ہے کبھی پھر باہر آتی ہے. جس کشتی کا ناخدا کوئی نہ ہو, جو حالت اس کشتی کے سواروں کی ہوتی ہے وہی حالت آج پاکستان اور پاکستان قوم کی ہو رہی ہے. میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا, آپ خود سوچیں کہ پاکستان کی 56 سالہ تاریخ میں کوئی ایک حکمران ایسا ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ وہ آئیڈیل حکمران تھا, جسے ہم کہہ سکیں بڑا ایماندار حکمران تھا, بڑا درد مند دل رکھنے والا تھا, جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ وہ چند سال اگر اور زندہ رہتا تو وہ پاکستان کو نہ معلوم کیا سے کیا بنا دیتا. آج تک ہمارے پاس ایسا کوئی لیڈر دستیاب نہیں ہے, ایسا کوئی لیڈر مثال کے لیے بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. تو سامعین محترم, میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری بدقسمتی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر ہر مذہب والوں کی, ہر مکتبہ فکر کی, اور میری خاص طور پر مراد دنیا کے مختلف کافرانہ نظام اور دنیا کے مختلف کافروں کی تہذیب و تمدن اور ان کا کلچر ہے, ہر ایک آتا ہے اور آ کر ہمیں درس دینے لگ جاتا ہے, ہر ایک آتا ہے باہر سے آ کر ہمارے اوپر اپنا مشورہ اپنا منصوبہ اور رائے مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے دنیا کے ملک, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, ان کے نالائق ترین لوگ, نالائق لائق نہیں کہہ رہا, نالائق ترین لوگ
وہ جو نالائق ترین لوگ ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں, وہ ورلڈ بینک ہو, آئی ایم ایف ہو, یا ان ملکوں کے کوئی پروجیکٹ اور منصوبے ہوں, وہ نالائق ترین انسان آ کر ان پروجیکٹوں کے ڈائریکٹر بنتے ہیں. الف سے با نہیں آتی, اے بی سی سے بڑھ کر ان کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی, لیکن وہاں سے آ کر مسلط ہوتے ہیں اور آ کر ہمیں اس طرح ڈکٹیشن دیتے ہیں, اس طرح ہدایات دیتے ہیں, اور ایسے ہمارے سامنے لیکچر جاتے ہیں جیسے دنیا میں ان سے بڑا فلاسفری کوئی نہیں ہے. اور ہم وہ بدھو قوم ہیں جو ہر ایک کے سامنے سر ہلاتی ہیں, کہتے ہیں واقعتاً آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے ہماری نجات کا ذریعہ اسی میں ہے, آپ نے جو فرمایا ہے یہ بالکل بجا فرمایا ہے. آپ حیران ہوں گے, 12 ربیع الاول کو اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان نے سیرت کانفرنس کا افتتاح کیا اور افتتاحی خطاب کیا. اس کے بعد میریٹ ہوٹل میں بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے مورخ اور سیرت نگار اور بڑے بڑے مقررین نے بڑے فاضلانہ خطاب کیے. 2-3 نشستیں ان کے خطاب کی, ظہر سے پہلے, پھر عصر کے بعد, پھر مغرب کے بعد, اور یہ نشست کافی لمبی ہو گئی. آخر میں انہوں نے مجھے باری دی, یہ پتہ نہیں میری خوش قسمتی تھی یا ان کی بدبختی تھی کہ آخر میں باری میری آئی. میں نے جو کچھ وہاں محسوس کیا اور جو چیز میں نے وہاں سے عرض کی, میں نے اسٹیج پر آ کر اسے بیان کیا کہ آپ سب حضرات کی تقریروں سے, آپ کے تجاویز اور مشوروں سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ بالکل آج کے مسلمان کو یہی کہہ رہے ہیں جیسے کوئی شیر کے اس بچے سے کہتا ہے جسے بچپن سے اٹھا کر بکریوں کے ریوڑ میں شامل کر دیا گیا ہو اور اس کی شناخت اس سے چھین لی گئی ہو, اور ہر صبح اور شام ریوڑ بکریوں کے ریوڑ کا مالک شیر کے بچے کو یہ سمجھا رہا ہو کہ آپ بکری ہیں, آپ شیر نہیں ہیں, آپ کو میں کرنا چاہیے, آپ کو گھاس کھانا چاہیے, اور ہاں یہ بات جان لیں کہ آپ کے بڑے ناخن بڑھ رہے ہیں, یہ بکریوں میں امن کے عنوان پر بکریوں کے امن عامہ کے لیے یہ نقصان کا باعث ہے, آپ کو یہ ناخن کٹوا لینے چاہیے, یہ جو دانت آپ کے بڑھ رہے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں, یہ دانت آپ کو نکلوا لینے چاہیے, ہاں ہاں یہ جو آپ کی آنکھیں سلک سلک ہو رہی ہیں یہ بڑی خطرناک بات کا پتہ دیتی ہیں, لہذا آنکھوں کو بھی خراب کروا لیجئے. ایک تو اس سے بیچارے سے شناخت چھین لی, پھر اس کے پنجے کاٹ دیے گئے, پھر اس کے دانت نکال دیے گئے, اور پھر ساتھ اسے کہتے ہیں گھاس بھی کھاؤ, اور آخر میں اسے کہتے ہیں آپ کو میں کرنی چاہیے, آپ بکری ہیں, آپ کو بکری ہونا تسلیم کر لیں, کیونکہ اگر آپ میں نہیں کریں گے تو امن عالم کو خطرہ لاحق ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے, آپ سب لوگ ہمیں میں کرنا سکھا رہے ہیں, سب نے تقریریں کی ہیں, سب یہ کہتے ہیں مسلمان کو فلاں چیز کر لینی چاہیے, آج کا دور ایسا ہے ہمیں یہ روپ اختیار کر لینا چاہیے, ہمیں یہ ڈھنگ اختیار کر لینا چاہیے, فلاں وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت کا کوئی تقاضا نہیں ہے, تقاضا آپ کے مجبوریوں کا ہے, وقت کا کوئی تقاضا نہیں ہے, تقاضا وقت کے فرعون وقت کے آمروں کی چاپ کا نام ہے, جو وہ چاہتے ہیں آپ اسی کو وقت کی آواز کہتے ہیں, آپ اسی کو وقت کا تقاضا کہتے ہیں, آپ مسلمانوں سے اسلامی شناخت چھیننا چاہتے ہیں, آپ مسلمانوں سے خودداری چھیننا چاہتے ہیں, آپ مسلمانوں سے ان کی آزادی چھیننا چاہتے ہیں, اور ظالموں شناخت چھین چکے ہو, تہذیب چھین چکے ہو, تمدن چھین چکے ہو, نصاب تعلیم چھین چکے ہو, آزادی چھین چکے ہو, اور جراثیم ایسی چیز گئی ہے جو آپ چھیننا چاہتے ہو, کچھ تو خدا کا خوف کرو, مسلمان تو مسلمان تو رہنے دو. تو میں عرض کر رہا تھا آج ہم عجیب قوم ہیں, ہم وہ سواری ہیں کہ جس پر جو بھی چاہے سوار ہو جائے, مالک چاہے سوار ہو جائے, نوکر چاہے سوار ہو جائے, چور چاہے سوار ہو جائے, ڈاکو چاہے سوار ہو جائے, یہ سواری ہر ایک کے لیے بنی تری کھڑی ہوتی ہے, ہر ایک کے لیے راستہ پہ راستہ ہے, جو اس پہ سواری کر لے. آج ہماری مثال قومی حیثیت میں, ملکی حیثیت میں آج ہم اس دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس صورتحال سے گزر رہے ہیں. کل ہی قومی اسمبلی میں بجٹ پر میری تقریر تھی, میں نے اپنی تقریر میں خاص طور پر جس بات پہ زور دیا وہ یہ تھی کہ ہماری قومی زبان رابطہ کی زبان اردو زبان ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ملک کے ہر حصے میں جا کر اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں، اپنی بات سمجھا سکتے ہیں اور دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں. اور اردو زبان پر پیدا ہوتے ہی بچے کو اتنی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے کہ جب وہ سکول میں جا کر تھوڑے سے اردو کے ابتدائی حروف کو پڑھتا ہے تو آگے اس کو خود بخود سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ یہ بات کیا پڑ رہی ہے، یہ جملہ کیسے بن رہا ہے، دو لفظوں کو ملانے سے آگے نتیجہ کیا نکلا ہے، ایک طرف پانی ہے ایک طرف کوا ہے، اور تو مطلب کیا ہے کہ کوا پیاسا ہے پانی پینا چاہتا ہے. وہ خود بات بنا سکتا ہے، جملہ بنا سکتا ہے، سٹوری لکھ سکتا ہے، افسانہ تحریر کر سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. یہ ہماری قومی زبان ہے، مادری زبان ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے، ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہماری سرکاری زبان انگلش ہے، لہذا ابھی بچے کو ابا امی کہنا نہیں آتا، اسے جناب انگلش میڈیم سکول میں داخل کرا دیتے. اب وہ اس کو اے بی سی شروع ہو جاتی، پھر اس کو انگلش پڑھاؤ، بچپن سے ہی ہم اس کا دماغ خراب کر دیتے ہیں اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں. میرے سامنے ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں. پیدا ہوتے ہی بچوں کو دو چار سال کے بعد انگلش میڈیم سکول میں بھیج دیا. آج میرے سامنے ہے مثال، میں نے تو 100 میں سے ایک کو بھی نہ ڈاکٹر بنتے دیکھا ہے، نہ انجینئر بنتے دیکھا ہے، نہ فلاسفر بنتے دیکھا ہے، نہ سائنسدان بنتے دیکھا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے 8-10 سال کے بعد وہ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. کوا چلا ہنس کی چال، چلنے کے لیے اپنی چال بھی بھول جاتا ہے. وہ بےچارے ادھر کے بھی نہیں رہتے، ادھر کے بھی نہیں رہتے. حیرانی کی بات یہ ہے، میں نے کل بھی کہا میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں، فارسی کے خلاف نہیں، عربی کے خلاف نہیں، میں کہتا ہوں اپنی زبان تو آنی چاہیے. برطانیہ اور فرانس کے درمیان صرف 8 گھنٹے کا فاصلہ، 8 گھنٹے کا، اور ان کی سرحدیں بہت قریب قریب ہیں. پھر آپ فرانس سے چلے جائیں تو بیلجیم بالکل متصل ہے، چھوٹا سا ملک ہے. بیلجیم سے ہالینڈ چلے جائیں بالکل متصل، جیسے ایک شہر سے دوسرا شہر متصل ہوتا ہے. ہم وہاں گئے، آپ یقین کریں ضرورت کے وقت ہم انگلش بولتے تھے، وہ انگلش میں ہماری بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے، وہ منہ پھیر لیتے تھے. ہم حیران تھے، یار یہ ہمارے ساتھ انگلش نہیں بولتے، یہ گورے لوگ ہیں، انگریزوں کی اولاد ہیں، برطانیہ کے قریب رہنے والے ہیں. اور کبھی ایسا بھی دور آیا ہے کہ ایک بھائی حکمران برطانیہ پر تھا، ایک بھائی کی حکومت فرانس میں تھی، لیکن یہ اتنے قریب ہونے کے باوجود انگلش سننے کے لیے تیار کیوں نہیں، انگلش بولنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ تو ساتھیوں نے وہاں بتایا کہ یہ لوگ اپنی زبان کے عنوان پر بڑے غیور لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں ہم کسی اور کی زبان کیوں بولیں، ہم سے اگر بات کرنا ہے تو ہماری زبان میں بات کرو، ہم سے اگر گفتگو کرنا ہے ہماری زبان میں گفتگو کرو. باوجود اس کے کہ انہیں انگلش آتی ہے، مگر یہ انگلش بولنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. ان کے نزدیک یہ چھوٹا پن ہے، یہ غلامی کی دلیل ہے کہ وہ کسی اور کی زبان بولیں. وہ کہتے ہیں ہم غلام نہیں، ہم آزاد ہیں، ہماری اپنی زبان ہے، ہمارے ساتھ ہماری زبان میں گفتگو کرو، ہم کسی کے ساتھ اس کی زبان میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ جس کو انگلش کے اوپر تھوڑا سا عبور حاصل ہو جائے اور کچھ دینی تعلیم ہو، پھر وہ انگلش اور دین کو مکس کر دے، پھر وہ کہے میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں. اب جناب وہ ایک دو لیکچر جھاڑ دے، ایک دو تقریریں کر دے اور اس کے اندر انگلش بول لے، کہتے واہ 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 جی، بڑا زبردست عالم ہے، بڑا زبردست عالم ہے، کیا گفتگو کر رہا ہے جناب، کیا جدید تعلیم حاصل کر دی ہے، کیا جدید تعلیم ہے اس کی. اس کی جدید تعلیم کا ماحصل یہ ہے کہ اسے انگلش کے 2-4 الفاظ آتے ہیں. حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی اگر انگلش بولنے سے آدمی عالم بنتا ہے، اگر انگلش بولنے سے ڈاکٹر بنتا ہے، اگر انگلش بولنا علمیت کی دلیل ہے، تو پھر یاد رکھو برطانیہ کے اندر جو شخص جھاڑو دیتا ہے، صبح کو اٹھ کر گندا نالا صاف کرتا ہے، وہ ان بڑے بڑے ڈاکٹروں اور نام نہاد پروفیسروں سے اچھی انگلش بولتا ہے، پھر اس کو ان کا بابا مان لو، کیونکہ وہ تو زیادہ اچھی انگلش بولتا ہے، وہ زیادہ خوبصورت انداز میں زیادہ گہرائی کے ساتھ انگلش پہ عبور رکھتے ہوئے اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے، لہذا وہ تو بہت بڑا عالم ہوا. تو بات یہ ہے ہمیں اپنی زبان پر فخر ہی نہیں بلکہ ہم اردو بولتے ہوئے ہم شرماتے ہیں, ہم اپنی قومی زبان اردو کو قرار نہیں دیتے. میں نے کل کہا کہ مجھے کس قدر شرم کی بات ہے, ملک پاکستان کا شہر جھنگ کا سمجھے آپ, جھنگ کا شہر ہے, جھنگ کے شہر میں, جھنگ کے علاقے میں ہمارا ایک وکیل ہے, وہ عدالت میں کھڑا ہوا ہے, ملزم بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے, مدعی بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے. مدعی کو پتا نہیں کہ میرا وکیل میری ترجمانی کیا کر رہا ہے, ملزم کو پتا نہیں کہ میرا وکیل میری صفائی کیا دے رہا ہے. وکیل اور جج کے درمیان میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا نہ مدعی کو علم ہے نہ ملزم کو علم ہے. کیوں جی؟ وہ گفتگو ہو رہی ہے اس زبان میں جس زبان کو مدعی اور ملزم نہیں جانتے, جس زبان کو 1000 میں سے 999 انسان جانتے نہیں ہیں, اس زبان کو آج ہماری عدالت میں رسوخ حاصل ہے. لکھت پڑھت تمام لیٹر, تمام خطوط, تمام آرڈر اگر ہو رہے ہیں تو انگلش میں ہو رہے ہیں, آرڈر ہاتھ میں ہوتا ہے, آدمی پورے بازار میں پھرتا ہے, یار آرڈر کیا آیا ہے, یہ لکھا کیا ہوا ہے, کوئی پڑھ کر بتا نہیں سکتا. سوال یہ ہے اپنی قوم کو اس قدر مجبور اور اس قدر غلام رکھنے کی ضرورت کیا ہے, کیوں نہیں؟ اور پھر نتیجہ اصل جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے آگے, یہ ہمارے اوپر اس کو مسلط کیوں کیا ہے؟ مسلط اس لیے کیا ہے کہ جب بڑے امتحان ہوں گے, خاص طور پر پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہوگا, تو بھائی پبلک سروس کمیشن کے جہاں پر آدمی امتحان دینے کے بعد یا ڈی سی لگتا ہے, آج کے دور میں ڈی سی او لگتا ہے, یا ایس ایس پی لگتا ہے, اے ایس پی لگتا ہے, یا مجسٹریٹ لگتا ہے, یا اے سی لگتا ہے, تحصیلدار لگتا ہے, بڑا امتحان دینے کے بعد جو بڑا عہدہ حاصل ہوتا ہے, اب اس بڑے امتحان میں پاکستان کے سکولوں میں پڑھنے والا بچہ اول تو حصہ لے نہیں سکتا, اس لیے کہ وڈیروں کے بیٹے, بڑے بڑے افسروں کے بیٹے, 22 گریڈ کے بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے افراد کے بیٹے پیدا بعد میں ہوتے ہیں, اور جناب انگلش کی انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں داخلہ پہلے مل جاتا ہے. اب وہ وہاں پڑھتے ہیں, وہاں کے رنگ ڈھنگ, وہاں کا تہذیب و کلچر, وہاں کی ثقافت, وہی ہوش کی آنکھیں کھولی, وہی بڑے ہوئے, وہی مخلوط تعلیم حاصل کی, وہی کا نظام دیکھا, وہاں کی ڈگریاں لے کر آئے. اب جب وہاں کی ڈگریاں لے کر آئے ہیں اور آ کر پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے رہے ہیں, ان کے لیے تو یہ امتحان ہی نہیں ہے, امتحان تو ہے یہاں کے لیے, تیرے پاس یہاں کے کالج کی زیادہ سے زیادہ سند ہوگی, تیرے پاس, تیرے بچے کے پاس پنجاب یونیورسٹی کی سند ہوگی, ان کے ہاتھ میں آکسفورڈ کی یونیورسٹی کی سندیں ہیں, وہ باہر سے پڑھ کر آئے ہیں, اسی انداز میں بات کرتے ہیں, اسی لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں, اسی انداز میں ان کی رہنگ ہے, اسی انداز میں ان کی گفتگو ہے. 90% نوکریاں وہ لے جائیں گے, آپ کے اور میری نسل, ہمارے بچے تو منہ دیکھتے رہ جائیں گے, ہمارے بچے منہ دیکھتے رہ جائیں گے. اگر آج پاکستان کی سرکاری زبان اردو بن جائے, سرکاری زبان ہے تو پھر اردو کے اندر اگر پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہوگا تو انگلینڈ سے پڑھ کر آنے والا افسر, فرانس سے پڑھ کر آنے والا افسر, انگلش کی بڑی بڑی ڈگریاں امریکہ سے لانے والے افسر شاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے. پھر چٹائی پہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو بڑی بڑی نوکریاں, بڑی بڑی ملازمتیں حاصل ہوں گی. وہ اپنے کلچر کو بھی جانتا ہے, وہ اپنی تہذیب کو بھی جانتا ہے, وہ اپنے مسائل کو بھی جانتا ہے, اسے غیرت کے نام سے بھی آشنائی ہے, اسے دین کے نام سے بھی آشنائی ہے. یہ چاہتے ہی ہے کہ باہر سے آتے رہیں, آ کر ہم پر مسلط ہوتے رہیں, جو کلچر وہاں سے لائے ہیں اسی کلچر کو بھی ہم پہ مسلط کرتے رہیں, اسی سوچ کو بھی ہم پہ مسلط کرتے رہیں. چنانچہ اب جب آتے ہیں ہم ان کے سامنے کوئی بات کہیں, جناب یہ اسلام کی توہین ہو رہی ہے, یہ صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہو رہی ہے, یہ شخص نے اللہ کی الوہیت کا انکار کیا ہے, اب دیکھیے فلاں شخص نے بدکاری کی ہے, دیکھیے فلاں شخص فلاں کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا, کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے.
ہوں گے کمال ہے یار، میرا خون پسینہ ایک ہو گیا، میری غیرت اتنی اس قدر مجھے چین نہیں لینے دیتی کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، جرم اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پورے شہر میں آگ لگی ہوئی ہے، جب ان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یہ کوئی پرابلم نہیں، نو پرابلم، کوئی پرابلم والی بات نہیں، بھی کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت جہاں سے تشریف لائے ہیں وہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت، جس کلچر میں انہوں نے، آپ دس منٹ ان کے پاس بیٹھیں، دس منٹ ان کے پاس بیٹھیں، دسویں منٹ کے بعد لازمی طور پر بڑا سے بڑا بیوروکریٹ آپ سے کہے گا جناب نظام تو لندن کا ہے، شہروں کی صفائی تو فرانس کی ہے، اور جناب آپ نے یورپ دیکھا، اب جناب اگر کوئی آدمی کہے جی ہاں میں یورپ گیا، میں فلامل گیا، کہہ دے ویری نائس ویری نائس، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ جہاں جیتا ہے، آپ جدید تعلیم کو حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ زمانے کے حالات سے واقف ہیں، اور اگر کوئی کہے جناب میں نے کالج میں پڑھا، میں نے مدرسے میں پڑھا، میں نے قرآن حفظ کیا، اور ماشاءاللہ بخاری شریف مجھے حفظ ہے، مشکاۃ شریف کا میں حافظ ہوں، اور میں نے فلاں یونیورسٹی سے فلاں تعلیم ایم اے اردو کیا ہے، ایم اے عربی کیا ہے، کہتے نہیں نہیں کوئی تعلیم نہیں ہے، آپ نے تعلیم حاصل ہی نہیں کی، آپ نے تو وقت ضائع کر دیے، ہم نے وقت ضائع کر دیے، اور یہ وہاں جو کچھ گول کھلاتے آئے ہیں، یہ جو کچھ وہاں کرتے آئے ہیں وہ بڑا قیمتی وقت بنا کر آئے، جو کچھ وہاں کرتے ہیں ہمیں بخوبی علم ہے، جتنا ان کا مبلغ علم ہوتا ہے، آپ یقین جانیے چند باتوں سے باہر نکل کر ان سے گفتگو کرے تو دائیں بائیں دیکھتے، ایک مرتبہ میں ایک افسر سے بات کر رہا تھا، اس نے اچانک ایک بات ڈالی، میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے چکر دے رہا ہے، جب میں نے دیکھا کہ یہ ضرورت سے زیادہ تیز ہو رہا ہے، میں نے کہا جناب شکر کرو، یقین جانے میں نے کہا شکر کرو جناب اس سال عشورہ کا دن رمضان میں نہیں آیا، ورنہ سخت دھوپ، دوپہر کے ایام اور گرمی کی شدت، رمضان کے روزے، اوپر سے عشورہ کا دن ہوتا تو کتنی مشکل ہو جاتی، کہتے ہاں 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 خدا کا بڑا شکر ہے کہ عشورے کا دن رمضان میں نہیں آیا، ورنہ بڑی پرابلم ہو جاتی، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ عشورہ تو دس محرم کا نام ہے، دس محرم اور رمضان اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے، دس محرم اور رمضان، آپ ان سے پوچھیں کہ اسلامی مہینوں کے نام سنا دیں، اسلامی مہینوں کے نام نہیں جانتے، ہماری روایات، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر سے یکتا یکسر طور پر نا آشنا لوگ جب ہم پر مسلط ہوں گے تو نتائج یہی نکلیں گے جو نکل رہے ہیں، نتائج یہی نکلیں گے، تو میں نے کل خاص طور پر وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور موجود تھے، سب تھے، عام طور پر ڈپٹی سپیکر اجلاس کو پریزائڈ کرتے ہیں، میں نے جب اس نقطے کو اٹھایا تو اس نے خصوصی طور پر سپیکر میں اس نقطے کو لکھا، اس نے کہا آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں، میں نے کہا میں سمجھتا ہوں دو باتیں بہت ضروری ہیں اس ملک کا قبلہ درست کرنے کے لیے، اس ملک کے غریب لوگوں کے لیے، اس ملک کے نوجوانوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، دو باتیں بڑی ضروری ہیں، اگر دو باتوں پر عمل کر لیا جائے قبلہ درست ہو سکتا ہے، ہم ترقی کے زینے طے کر سکتے ہیں، دروشی پڑھ لینا پانی پیو، آپ حیران ہوں گے کہ جب انگریز ہندوستان چھوڑ کر گیا اور اس ہندوستان کی زمین پاکستان اور ہندوستان میں کے عنوان پر تقسیم ہوئی آج سے 56-57 سال پہلے، تو ہندوستان کی زمین پر کئی سو ریاستیں تھیں، چھوٹی چھوٹی ریاست، ریاست بہاولپور ہے، ریاست جناب گجرات ہے، ریاست ناب ہے، ریاست پٹیالہ ہے، 100-100 گاؤں پر مشتمل ریاست، الگ الگ حکومتیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں، چنانچہ پاکستان بنا، ہندوستان کی گورنمنٹ نے سب سے پہلا کام یہ کیا، ساری ریاستیں ختم کی، اور بڑی بڑی جاگیریں تھیں بعض لوگوں کی، سب کی جاگیروں کو ختم کیا، اور اصلاحات کے عنوان پر ایک پروگرام دیا، وہ یہ تھا کہ 12.5 ایکڑ 12.5 کلے زمین جاگیردار کے نام رہے گی، 12.5 ایکڑ بالک بیٹے کے نام لگ سکتی ہے، 12.5 ایکڑ بھائی کے نام لگ سکتی ہے، بھائیوں اور بیٹے جوان بیٹوں سے ہٹ کر باقی جتنی زمین ہے وہ ساری کی ساری ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے جن لوگوں کے پاس کوئی زمین نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ 100 مربوں کے مالک، 400 مربوں کے مالک، 500 مربوں کے مالک، 50 مربوں کے مالک، سب کی زمینیں لے کر 12.5 ایکڑ دے کر باقی زمینیں لوگوں میں تقسیم کر دیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بنجر زمینیں بھی آباد ہو گئیں، بنجر زمینیں بھی. لیکن پاکستان میں، پاکستان میں جاگیردار اول روز ہی حکومت کے معاملات میں داخل ہو چکا تھا. ہاں ہاں، قائد اعظم کو کہنا پڑا کہ مسلم لیگ میں ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو کھوٹے سکے ہیں. آج جاگیرداروں نے جب دیکھا کہ مسلم لیگ پاپولر ہو رہی ہے، فوراً قائد اعظم کے ساتھ مل گئے اور حکومت اور اقتدار میں شامل ہو گئے. آج 56 سال ہو گئے ہیں، کوئی 100 مربے کا مالک، کوئی 200 مربے کا مالک، کوئی 400 مربے کا مالک، ایسے ایسے لوگ ہیں. پوری زمین کے اندر ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں، ایک زمین کے ایک حصے پر 100 میل کا سفر کرو، ایک آدمی کی زمین ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ زمین کا 1/10 حصہ بھی آباد نہیں، بنجر پڑی ہوئی ہے زمین، غیر آباد زمین پڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح جنگل بھی آباد ہے، نہ وہاں کوئی درخت ہے، نہ وہاں کوئی گھاس ہے، نہ وہاں کوئی فصل ہے، بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں. زمینوں کے آباد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دولت اتنی ہے، پیسہ اتنا ہے، انہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی وہ زمینوں کو آباد کریں. آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، جس سال ہماری کراچی میں کانفرنس ہوئی تھی، انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس جس سال کراچی میں ہوئی، تو ہندوستان سے ایک بہت بڑے عالم دین تشریف لائے، جو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، بڑے اجل عالم دین ہیں. کراچی سے ہم جہاز میں سوار ہوئے اور ہم نے ڈیرہ غازی خان میں اترنا تھا. ڈیرہ غازی خان کے ایئرپورٹ پہ اترے، ساتھی وہاں سے لینے آئے تھے. وہاں سے ڈیرہ غازی خان کا شہر کوئی 10-12 کلومیٹر دور ہے. اب جب ہم ایئرپورٹ سے چلے شہر کی طرف تو انہوں نے چاروں طرف دیکھا، غیر آباد بنجر زمین. کہنے لگے یہ اتنی وافر زمین، بنجر زمین اس طرح کیوں پڑی ہوئی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ پتا چلا کہ جناب اس ساری زمین کا ایک ہی مالک ہے جس کا نام فاروق لغاری ہے. انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ یہ زمین بنجر پڑی ہے. اگر اس زمین کو تقسیم کر دیا جائے، غریبوں کو مالکانہ حقوق دے کر 10-10 ایکڑ، 20-20 ایکڑ، 5-5 ایکڑ زمین کے مالک لوگ بنا دیے جائیں، ان لوگوں کو اگر مشکیزوں میں بھی پانی بھر کر لانا پڑے، خدا کی قسم وہ مشکیزوں میں پانی بھر کر لائیں گے اور اس زمین کو آباد کریں گے. جب زمین آباد ہوگی، وہاں سے فصل پیدا ہوگی، تو خوشحال ملک ہوگا، خوشحال قوم ہوگی. لیکن ہمارے ہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس عنوان پر گفتگو کر جائیں. مجھے یاد ہے، تجربات ہیں، جب میں اس عنوان پر گفتگو کرتا ہوں، 10-20 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، غلط ہے جناب یہ بات، غلط ہے جناب یہ بات، ہم اس بات کو نہیں مانتے. انہیں پتہ ہے کہ یہ لات سیدھی ہمارے پیٹ پر آ رہی ہے، پہلی بات بھی. اور دوسری بات، جب تک ہم سرکاری زبان اردو کو نہیں بناتے، جب تک ہماری عدالتی زبان اردو نہیں بنتی، جب تک ہمارا تمام سرکاری سسٹم اردو زبان کے مطابق فروغ نہیں پاتا، یقین جانیے کہ غریب کے بچے کو اعلی عہدے پر کبھی بھی جگہ نہیں مل سکتی. اس ملک کا کلچر نہیں بدل سکتا، اس ملک کا کلچر تبدیل نہیں ہو سکتا. ظلم و ستم، اقربا پروی اور زیادتی کا دور ختم نہیں ہو سکتا جب اس ملک کی سرکاری زبان اردو ہوگی. تو پھر آپ دیکھیں گے یہاں کے افسر جو بچے جلیں گے، وہ بچے پاکستان سے باہر بھی نہیں نکلیں گے. ان کو پتا ہوگا کہ ان بچوں کو اردو کی تعلیم پاکستان میں تو مل سکتی ہے، اور کسی دنیا کے ملک میں حاصل. جب وہ پاکستان میں پڑھیں گے، پاکستان میں بڑے ہوں گے، پاکستان کے سکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے اور چٹائیوں پر بیٹھ کر علم حاصل کریں گے، انہیں پتہ ہوگا غربت کس چیز کا نام ہے، انہیں معلوم ہوگا تعلیم کس چیز کا نام ہے، وہ جانتے ہوں گے ہمارے مسائل کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، غیرت کس کو کہتے ہیں، حمیت کس کو کہتے ہیں، اور ہمارے قوموں کا، ہماری عوام کا شعور کیا ہے، ان کا فکر کیا ہے. ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہمیں یہ چیز حاصل نہیں کہ ہم پر تو مسلط ہیں باہر سے آنے والے، تو دوستو شریعت میں وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کی اسمبلی میں شریعت بل کو پیش کریں. آج شریعت بل کے بھی بڑے مخالف ہیں. بعض لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی پاکستان تو پہلے اسلامی ملک ہے, ہمارے تو دستور پاکستان میں قرارداد مقاصد میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کو بالادستی حاصل ہوگی. میں نے کہا جناب جب لکھا ہوا ہے تو اسی کی تعبیر اور تشریح کے طور پر جب ہم نے شریعت بل پیش کیا تو آپ کو تکلیف کیا ہے, آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کہنے لگے پاکستان تو پہلے اسلامی ملک ہے. میں نے کہا اگر پاکستان پہلے اسلامی ملک ہے, ہم مزید اسلام کا اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ کو تائید کرنی چاہیے. وہ سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس عنوان پر اگر کوئی کام ہوا تو سب سے بڑھ کر نقصان ان کو ہوگا اور ان کے تمام کے تمام وہ منصوبے اور پروگرام جن کے ذریعے سے وہ نصف صدی سے پوری قوم کو گمراہ کرتے چلے آ رہے ہیں, پوری قوم کے ساتھ نصف صدی سے جو مذاق کر رہے ہیں, اس مذاق کا خاتمہ ہوگا. لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ یہ جدوجہد جاری رکھی اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتے رہے, انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست کا روپ اختیار کر لے گا. اور آج میں یہ بھی آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ پہلے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ جھنگ میں سوئی گیس کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے 11 کروڑ روپے کی گرانٹ دی گئی ہے. وزیر اعظم کے نے جو یہ گرانٹ کا اعلان کیا تھا اس میں یہ بات تھی کہ 31 مئی تک اس 11 کروڑ میں سے 5% 2,20,00,000 جھنگ کو دے دیا جائے اور جون اور جولائی کے اندر اندر کام مکمل کرا دیا جائے. چنانچہ 3 روز قبل وہ 2,20,00,000 روپیہ ہمیں مل گیا ہے اور آج ہی انشاءاللہ میں عصر کے بعد, عصر سے لے کر مغرب تک اہم اہم جو پوائنٹ ہے جہاں ہم نے فوری طور پر سوئی گیس مہیا کرنا ہے, آج اس کی لسٹ فائنل کر کے ہم محکمہ کو دے دیں گے اور محکمہ کے افسران آ رہے ہیں. یہ جو علاقہ ہے ہمارا جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنگ صدر کا ایریا ہے. میں جن جن علاقوں میں سوئی گیس کی پہلے پہنچی ہوئی ہے اور وہاں 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000 کے ذریعے سے وہ پورا محلہ پورا علاقہ کور ہو سکتا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ پرچی پر لکھ کر آج مجھے دے دیں تاکہ یہ ہم ساتھ شامل کر لیں. اور اسی طرح اس گرانٹ کے اندر مرضی پورے کا علاقہ ہے اور ساتھ ساتھ نور پورا بستی ہے, یہاں تک کہ ہماری کوشش ہے اسی گرانٹ سے جو ہے وہ ماہی ہیر کیمپ کی بستی کو بھی سوئی گیس چلا جائے. پھر انشاءاللہ جیسے ہی جولائی کا مہینہ شروع ہوگا تو وہ باقی جو 8 کروڑ روپے کی گرانٹ ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی. بعض لوگوں نے مجھے پرچیاں دی ہیں, آج بتایا بھی ہے کہ کچھ لوگ یہاں کے ذمہ داران جن کا نام لینا بھی میں گوارا نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں اگر میں ان کا نام لوں تو وہ اس سے پاپولر ہوتے ہیں, وہ بہت کچھ کہتے پھرتے ہیں کیونکہ میرا 1 گھنٹے کا انٹرویو نشر ہو چکا ہے اور کئی گھروں میں دیکھا جا چکا ہے. خاص طور پر اپنے جو لوگ تھے ان کو تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی کہ ہم نے آپ کا انٹرویو سنا ہے, اور پھر مخالفوں نے بھی دیکھا گھروں میں بیٹھ کر. اس میں میں نے تمام باتیں, انڈر پاس بن رہا ہے, ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے, سوئی گیس ہے, یہ ہمارے پاس لیٹر ہے اور فلاں منصوبہ شروع ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. کیونکہ حقیقت واضح ہو گئی, سب کے چہروں سے پردے اتر گئے, اب ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو گالیاں دے رہے ہیں. کوئی کہتا ہے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, داڑیاں رکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں, اور کوئی نہیں ہے. میں آج بھی کہتا ہوں سوئی گیس کے حوالے سے, انڈر پاس کے حوالے سے اور اسی طرح جنگ کے جو روڈ ہیں ان میں روڈوں کو کارپٹ کرانے کے حوالے سے یا بائی پاس کی تعمیر کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی لیٹر ہے, کوئی خط ہے, کوئی گرانٹ کسی نے منظور کرائی ہے, وہ اس کا ثبوت لائے جیسے ہمارے پاس ثبوت ہے. تو ہمارے پاس تو ہر چیز کا ثبوت ہے, انشاءاللہ ثبوت کے ساتھ بات ہوگی. اور جب ایک ایک جگہ پر ہماری تختی لگے گی, اب یہ جو گرانٹ ہے نا انشاءاللہ 11 کروڑ کی, کسی کو مجال نہیں ہے کہ وہ اس کا افتتاح کر سکے یا اس کے اوپر اپنی تختی لگا سکے. پہلے 4 کروڑ کی گرانٹ لگی ہے ضلع کونسل کی, اور ضلع سے بھی ہم نے ہمارے ناظموں نے ہم نے لی اور ضلع کے ناظم کی تعاون سے لی, اس کے اوپر بعض لوگوں نے ہیرا پھیری کی، اپنی تختیاں لگا لی یا اپنے بینر لگا لیے، میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں. اب 11 کروڑ روپے کی گرانٹ آ رہی ہے سوئی گیس کی، اگر کسی میں جرات ہے تو وہ جعلسازی کر کے دیکھ لے، جعلسازی کر کے دیکھ لے. اب جھن کے اندر آج کے بعد جہاں بھی سوئی گیس کا ایک انچ کا بھی پیمپ پڑے گا، ایک فٹ بھی سوئی گیس کا پیپ یا کھدائی ہوگی، وہ انشاءاللہ العزیز صرف اور صرف ہماری اس گرانٹ سے ہوگی. اور کسی نے نہ اس سلسلے میں کوئی گرانٹ مختص کی ہے نہ ضرورت ہے. اب تو حالت یہ ہے کوئی گرانٹ دینا بھی چاہے گا تو نہیں لگے گی، کوئی گرانٹ دینا بھی چاہے گا تو نہیں لگے گی، اس لیے کہ سوئی گیس کے محکمہ نے پورے جھنگ کے لیے جو فیزیبلٹی رپورٹ بنائی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا ہمیں 15 کروڑ درکار ہیں، 15 کروڑ میں سے 4 کروڑ کا کام ضلع کے وساطت سے ہو چکا ہے، اب جو 11 کروڑ کا کام ہے اس کی منظوری ہو گئی، فنڈ آ گئے ہیں، اب کوئی اگر کہے گا بھی میرے پیسے لے لو تو اس کا پیسہ لینے کے لیے محکمہ تیار ہے. انشاءاللہ گھر گھر میں سوئی گیس کے یہ کنیکشن پہنچیں گے اور پہنچ رہے ہیں، سیٹلائٹ ٹاؤن ہو، جنگ سٹی ہو یا کوئی بھی علاقے ہوں، اب کسی اور آدمی کو نہ تو جعل سازی کا موقع ملے گا. ہاں گالیاں نکال سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جس آدمی کے زبان سے گالی نکل رہی ہے اور پریشان ہو کر وہ ہمارے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ واقعتاً شدت تکلیف نے اسے مجبور کیا ہے. جتنی کوئی گالیاں نکالتا ہے اس کا مطلب ہے اتنی ہی زیادہ اس کے پیٹ میں مروڑ ہوا ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے. جتنی تکلیف ہوتی ہے آدمی اتنا ہی چیختا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت خلق کی اور خدمت دین کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
خیر الورا